ایسا ہی میں بھی اس بات میں صاحب تجربہ ہوں کہ خدا کی وحی اور خدا کا الہام ہرگز اس زمانے سے منقطع نہیں کیا گیا، بلکہ جیسا خدا پہلے بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، اور جیسا کہ پہلے سنتا تھا اب بھی سنتا ہے. یہ نہیں کہ اب وہ صفات قدیمہ اس کی معطل ہو گئی ہیں. میں تخمیناً 30 برس سے خدا کے مکالمے اور مخاطبے سے مشرف ہوں، اور میرے ہاتھ پر اس نے اپنے صدہ نشان دکھائے ہیں جو ہزارہا گواہوں کے مشاہدے میں آ چکے ہیں اور کتابوں اور اخباروں میں شائع ہو چکے ہیں، اور کوئی ایسی قوم نہیں جو کسی نہ کسی نشان کی گواہ نہ ہو. اب باوجود اس قدر متواتر شہادتوں کے، یہ تعلیم آریہ سماج کی جو خامخواہ ویدوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے، کیوں کر قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام سلسلہ خدا کے کلام اور الہام کا ویدوں پر ختم ہو چکا ہے، اور پھر بعد اس کے صرف قصوں پر مدار ہے، اور اسی اپنے عقیدے کو ہاتھ میں لے کر وہ لوگ کو کہتے ہیں کہ ویدوں کے سوا جس قدر دنیا میں کلام الہی کے نام پر کتابیں موجود ہیں وہ سب نعوذ باللہ انسانوں کے افتراء ہیں، حالانکہ وہ کتابیں وید سے بہت زیادہ اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرتی ہیں، اور خدا کی نصرت اور مدد کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے، اور خدا کے فوق العادت نشان ان کی سچائی پر گواہی دیتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ وید تو خدا کا کلام مگر وہ کتابیں خدا کا کلام نہیں؟ اور چونکہ خدا کی ذات عمیق در عمیق اور نہاں در نہاں ہے، اس لیے عقل بھی اس بات کو چاہتی ہے کہ وہ اپنے وجود کے ثابت کرنے کے لیے صرف ایک کتاب پر کفایت نہ کرے، بلکہ مختلف ملکوں میں سے نبی منتخب کر کے اپنا کلام اور الہام ان کو عطا کرے، تا انسان ضعیف البنیان جو جل تر شبہات میں گرفتار ہو سکتا ہے دولت قبول سے محروم نہ رہے. اور اس بات کو عقل سلیم ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ خدا جو تمام دنیا کا خدا ہے، جو اپنے آفتاب سے مشرق اور مغرب کو روشن کرتا ہے اور اپنی میہ سے ہر ایک ملک کو ہر ایک ضرورت کے وقت سیراب فرماتا ہے، وہ نعوذ باللہ روحانی تربیت میں ایسا تنگ دل اور بخیل ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم اور ایک ہی زبان اس کو پسند آ گئی ہے، اور میں سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کس قسم کی منطق اور کس نوع کا فلسفہ ہے کہ پرمیشر ہر ایک آدمی کی دعا اور پرارتھنا کو اس کی زبان میں سمجھ تو سکتا ہے اور نفرت نہیں کرتا، مگر اس بات سے سخت نفرت کرتا ہے کہ بجز ویدک سنسکرت کے کسی اور زبان میں دلوں پر الہام کرے. یہ فلاسفی یا ودودیہ اس سربستہ معمے کی طرح ہے جو اب تک کوئی انسان اس کو حل نہیں کر سکا. میں وید کو اس بات سے منزہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کبھی اپنے کسی صفحے پر ایسی تعلیم شائع کی ہو کہ جو نہ صرف خلاف عقل ہو بلکہ پرمیشر کی پاک ذات پر بخل اور پکشپات کا داغ لگاتی ہو. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی الہامی کتاب پر ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے تو اس کے پیرو کچھ تو بباعث نادانی کے اور کچھ بباعث اغراض نفسانی کے ساون یا عمدن اس کتاب پر اپنی طرف سے حاشیے چڑھا دیتے ہیں، اور چونکہ حاشیہ چڑھانے والے متفرق خیالات کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ایک مذہب سے صدہا مذاہب پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ جس طرح آریہ صاحبان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیشہ آریہ خاندانوں اور آریہ ورت تک ہی الہام الہی کا سلسلہ محدود رہا ہے، اور ہمیشہ ویدک سنسکرت ہی الہام الہی کے لیے خاص رہی ہے اور وہ پرمیشر کی زبان ہے، یہی یہود کا خیال ہے اپنے خاندان اور اپنی کتابوں کی نسبت. ان کے نزدیک بھی خدا کی اصلی زبان عبرانی ہے، اور ہمیشہ خدا کے الہام کا سلسلہ بنی اسرائیل اور انہی کے ملک تک محدود رہا ہے، اور جو شخص ان کے خاندان اور ان کی زبان سے الگ ہونے کی حالت میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو وہ نعوذ باللہ جھوٹا خیال کرتے ہیں. بس کیا یہ توارد تعجب انگیز نہیں ہے کہ ان دونوں قوموں نے اپنے اپنے بیان میں ایک ہی خیال پر قدم مارا ہے؟ اسی طرح دنیا میں اور بھی کئی فرقے ہیں جو اسی خیال کے پابند ہیں، جیسے پارسی جو اپنے مذہب کی بنیاد وید سے کئی ارب سال پہلے بتلاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال کہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک اور اپنے خاندان اور اپنی کتابوں کی زبان کو ہی خدا کی وحی اور الہام سے مخصوص کیا گیا ہے، محض تعصب اور کمی معلومات سے پیدا ہوا ہے۔ چونکہ پہلے زمانے دنیا پر ایسے گزرے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کے حالات سے اور ایک ملک دوسرے ممالک کے وجود سے بکلی بے خبر تھی، بس ایسی غلطی سے ہر ایک قوم کو جو خدا کی طرف سے کوئی کتاب ملی یا کوئی خدا کا رسول اور نبی اس قوم میں آیا، تو اس قوم نے یہی خیال کر لیا کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہدایت ہونی چاہیے تھی وہ یہی ہے، اور خدا کی کتاب صرف انہی کے خاندان اور انہی کے ملک کو دی گئی ہے اور باقی تمام اس سے بے نصیب پڑی ہے۔ اس خیال نے دنیا کو بہت نقصان پہنچایا، اور دراصل باہمی کینوں اور بغضوں کا بیج جو قوموں میں بڑھتی گئی یہی خیال تھا۔ ایک مدت تک تو ایک قوم دوسری قوم سے پردے میں رہی، اور ایک ملک دوسرے ملک سے مخفی اور مستور رہا، یہاں تک کہ آریہ ورت کے فاضلوں کا یہ خیال تھا کہ کوہ ہمالیہ کے پرے کوئی آباد نہیں۔ پھر جب کہ خدا نے درمیان سے پردہ اٹھا لیا اور زمین کی آبادی کے متعلق کسی قدر لوگوں کے معلومات وسیع ہو گئے، تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ وہ تمام غلط خصوصیتیں جو الہامی کتابوں اور اپنے رشیوں اور رسولوں کی نسبت لوگوں نے اپنے ہی دلوں سے تراش کر اپنے عقائد میں داخل کر لی تھیں، وہ ان کے دلوں میں خوب راسخ اور پتھر کے نقش کی طرح ہو گئیں۔ اور ایک قوم یہی خیال کرتی تھی کہ خدا کا صدر مقام ہمیشہ انہی کے ملک میں رہا ہے، اور چونکہ ان دنوں میں اکثر قوموں پر وحشیانہ خصلتیں غالب تھیں اور ایک پرانی رسم کے مخالف کو تلوار کے ساتھ جواب دیا جاتا تھا، اس لیے کس کی مجال تھی کہ ہر ایک قوم کی خود ستائی کے جوشوں کو ٹھنڈا کر کے ان کے درمیان صلح کراتا۔ گوتم بدھ نے اس صلح کا ارادہ کیا تھا، اور وہ اس بات کا قائل نہ تھا کہ جو کچھ ہے وید ہے، آگے کچھ نہیں، اور نہ وہ قوم اور ملک اور خاندان کی خصوصیت کا اقراری تھا۔ یعنی یہ مذہب اس کا نہیں تھا کہ وید پر ہی سب کچھ منحصر ہے، اور یہی زبان اور یہی ملک اور یہی برہمن پرمیشر کے الہام کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی عدالت میں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اس نے اس اختلاف سے بڑا دکھ اٹھایا، اور اس کا نام ایک دہریہ اور ناستک مدالہ رکھا گیا۔ جیسا کہ آج کل یورپ اور امریکہ کے تمام محقق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو منظور نہیں کرتے اور ان کے دل اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا کو بھی سولی دے سکتے ہیں، وہ تمام لوگ حضرات پادری صاحبوں کے خیال میں دہریہ ہیں۔ سو اسی قسم کا بدھ بھی دہریہ ٹھہرایا گیا، اور جیسا کہ شریر مخالفوں کا دستور ہے، عام لوگوں کو نفرت دلانے کی بہت سی تہمتیں اس پر لگائی گئیں۔ آخر انجام یہ ہوا کہ بدھ آریہ ورت سے، جو اس کی ذات بوم اور وطن تھا، نکالا گیا، اور اب تک ہندو لوگ بدھ مذہب اور اس کی کامیابی کو بڑی نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر حسب قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں، دوسرے ملک کی طرف بدھ نے ہجرت کر کے بڑی کامیابی حاصل کی۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ تیسرا حصہ دنیا کا بدھ مذہب سے پر ہے، اور کثرت پیروں کے لحاظ سے اس کا اصل مرکز چین اور جاپان ہے، اگرچہ وہ جنوبی روس اور امریکہ تک پھیل گیا ہے۔ اب پھر ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ جن زمانوں میں ایک مذہب دوسرے مذہب سے بے خبر تھا، اور بے خبری کے عالم میں یہ ایک لازمی امر تھا کہ ہر ایک قوم اپنے مذہب اور اپنی کتاب پر ہی حسر رکھتی، مگر اس حسر کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایک ملک دوسرے ملک کے وجود سے اطلاع پا گیا، اور ممالک کے مختلفہ کے لوگ ایک دوسرے کے مذہب سے مطلع ہو گئے، تب ان کے لیے یہ مشکل پڑی کہ ایک ملک کا مذہب دوسرے ملک کے مذہب کی تصدیق کر سکے۔ کیونکہ ہر ایک مذہب کے لیے جو شاعرانہ طور پر مبالغہ کر کے خصوصیتیں اور فضیلتیں مقرر ہو چکی تھیں، ان کا دور کرنا کچھ سہل کام نہ تھا۔ اس لیے ہر ایک اہل مذہب نے دوسرے مذہب کی تکذیب پر کمر بستہ کی۔ جندواستہ کے مذہب نے ہم چمن دیگر نیست کا جھنڈا کر دیا، اور سلسلہ پیغمبری کو اپنے خاندان تک ہی محدود رکھا، اور اپنے مذہب کی اتنی لمبی تاریخ بتلائی کہ وید کی تاریخ بتلانے والے ان کے سامنے شرمندہ ہیں۔ ادھر عبرانیوں کے مذہب نے حد ہی کر دی کہ ہمیشہ کے لیے خدا کا تختگاہ ملک شام ہی قرار دیا گیا، اور ہمیشہ انہی کے خاندان کے برگزیدہ لوگ اس لائق قرار پائے کہ وہ ملک کی اصلاح کے لیے بھیجے جائیں، مگر حکمن وہ اصلاح بنی اسرائیل تک ہی محدود رہی اور انہی کے خاندان پر الہام اور خدا کی وحی کی مہر لگ گئی، اور جو دوسرا اٹھے وہ کاذب کہلاوے۔ ایسا ہی آریہ ورت میں بھی بین ہی یہی خیالات شائع ہو گئے جو اسرائیلیوں میں شائع ہوئے، اور ان کے عقیدے کی روح سے پرمیشر صرف آریہ ورت کا ہی راجا ہے، اور راجا بھی ایسا جس کو دوسرے ملکوں کی خبر ہی نہیں، اور بغیر کسی دلیل کے یہ مانا جاتا ہے کہ جب سے پرمیشر ہے اس کو آریہ ورت کی ہی آب و ہوا پسند آ گئی ہے، وہ ہرگز چاہتا نہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی کبھی دورہ کرے اور کبھی ان بیچاروں کی بھی خبر لے جن کو وہ پیدا کر کے بھول گیا۔ دوستو، برائے خدا یہ سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ عقائد ایسے ہیں جن کو انسانی فطرت قبول کر سکتی ہے، یا کوئی کانشنس اس کو اپنے اندر جگہ دے سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس قسم کی عقل مندی ہے کہ ایک طرف خدا کو تمام دنیا کا خدا ماننا اور پھر اسی منہ سے یہ بھی کہنا کہ وہ تمام دنیا کی ربوبیت کرنے سے دستکش ہے اور صرف ایک خاص قوم اور ایک خاص ملک پر اس کی نظر رحم ہے۔ عقل مندو، خود انصاف کرو کہ کیا خدا کے جسمانی قانون قدرت میں اس کی کوئی شہادت ملتی ہے؟ پھر اس کا روحانی قانون کیوں ایسی طرفداری پر مبنی ہے؟ اور اگر عقل سے کام لیا جائے تو ہر ایک کام کی بھلائی یا برائی اس کے نتیجے سے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ بس مجھے اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ خدا کے ان بزرگ نبیوں کی حد تک اور ان کو گالیاں دینا جن کی غلامی اور اطاعت کے حلقے میں ہر طبقے کے کروڑ ہا انسان داخل ہیں، اس کا نتیجہ کیسا ہے اور انجام کار اس کا پھل کیا ہے، کیونکہ کوئی ایسی قوم نہیں کہ جو ایسے نتیجے کو کچھ نہ کچھ دیکھ نہ چکی ہو۔ اے عزیزو، قدیم تجربے اور بار بار کی آزمائش نے ثمر کو ثابت کر دیا ہے کہ مختلف قوموں کے نبیوں اور رسولوں کو توہین سے یاد کرنا اور ان کو گالیاں دینا ایک ایسی زہر ہے کہ نہ صرف انجام کار جسم کو ہلاک کرتی ہے بلکہ روح کو بھی ہلاک کر کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرتی ہے۔ وہ ملک آرام سے زندگی بسر نہیں کر سکتا جس کے باشندے ایک دوسرے کے رہبر دین کی عیب شماری اور ازالہ حیثیت عرفی میں مشغول ہوں، اور ان قوموں میں ہرگز سچا اتفاق نہیں ہو سکتا جن میں سے ایک قوم یا دونوں ایک دوسرے کے نبی یا رشی اور اوتار کو بدی یا بد زبانی کے ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں۔ اپنے نبی یا پیشوا کی حد تک سن کر کس کو جوش نہیں آتا؟ خاص کر مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ وہ اگرچہ اپنے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا تو نہیں بناتی، مگر آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام برگزیدہ انسانوں سے بزرگ تر جانتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ بس ایک سچے مسلمان سے صلح کرنا کسی حالت میں بجز اس صورت کے ممکن نہیں کہ ان کے پاک نبی کی نسبت جب گفتگو ہو تو بجز تعظیم اور پاک الفاظ کے یاد نہ کیا جائے۔ اور ہم لوگ دوسری قوموں کے نبیوں کی نسبت ہرگز بد زبانی نہیں کرتے، بلکہ ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس قدر دنیا میں مختلف قوموں کے لیے نبی آئے ہیں اور کروڑہا لوگوں نے ان کو مان لیا ہے اور دنیا کے کسی ایک حصے میں ان کی محبت اور عظمت جاگزین ہو گئی ہے اور ایک زمانہ دراز اس محبت اور اعتقاد پر گزر گیا ہے، تو بس یہی ایک دلیل ان کی سچائی کے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر وہ خدا کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ قبولیت کروڑہا لوگوں کے دلوں میں نہ پھیلتی۔ خدا اپنے مقبول بندوں کی عزت دوسروں کو ہرگز نہیں دیتا، اور اگر کوئی کاذب ان کی کرسی پر بیٹھنا چاہے تو جل تباہ ہوتا ہے اور ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں اور اس کے رشیوں کو بزرگ اور مقدس سمجھتے ہیں، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وید کی تعلیم پورے طور پر کسی فرقے کو خدا پرست نہیں بنا سکی اور نہ بنا سکتی تھی۔ اور جو لوگ اس ملک میں بت پرست یا آتش پرست یا آفتاب پرست یا گنگا کی پوجا کرنے والے یا ہزار ہا دیوتاؤں کے پجاری یا جین مت یا شاکت مت والے پائے جاتے ہیں، وہ تمام لوگ اپنے مذاہب کو وید ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وید ایک ایسی مجمل کتاب ہے کہ یہ تمام فرقے اسی میں سے اپنے اپنے مطلب نکال لیتے ہیں۔ تاہم خدا کی تعلیم کے موافق ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افتراء نہیں ہے۔ انسان کے افتراء میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ کروڑ ہا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے اور پھر ایک دائمی سلسلہ قائم کر دے۔ اور اگرچہ ہم نے وید میں پتھر کی پرستش کا ذکر تو کہیں نہیں پڑھا، لیکن بلا شبہ اگنی، دایو اور جل اور چاند اور سورج وغیرہ کی پرستش سے وید بھرا ہوا ہے، اور کسی شرطی میں ان چیزوں کی پرستش کے لیے ممانعت نہیں۔ اب اس کا کون فیصلہ کرے کہ دوسرے تمام قدیم فرقے ہندوؤں کے جھوٹے ہیں اور صرف نیا فرقہ آریوں کا سچا؟ اور جو لوگ وید کے حوالے سے ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ دلیل پختہ ہے کہ ان چیزوں کی پرستش کا وید میں صریح ذکر ہے اور ممانعت کہیں بھی نہیں۔ اور یہ کہنا کہ یہ سب پرمیشر کے نام ہیں، ہنوز یہ ایک دعویٰ ہے کہ جو ابھی صفائی سے طے نہیں ہوا، اور اگر طے ہو جاتا تو کچھ وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ بڑے بڑے پنڈت بنارس اور دوسرے شہروں کے آریوں کے عقیدوں کو قبول نہ کرتے، اور باوجود 30-35 برس کی کوششوں کے بہت ہی کم ہندوؤں نے آریہ مذہب اختیار کیا ہے، اور بمقابلہ سناتن دھرم اور دوسرے ہندو فرقوں کے آریہ مذہب والے اس قدر تھوڑے ہیں کہ گویا کچھ بھی نہیں، اور نہ ان کا دوسرے ہندو فرقوں پر کوئی وسیع اثر ہے۔ ایسا ہی جو نیوگ کی تعلیم وید کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ بھی وہ امر ہے جو انسانی غیرت اور شرافت اس کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، ہم قبول نہیں کر سکتے کہ در حقیقت یہ وید ہی کی تعلیم ہے، بلکہ ہماری نیک نیتی بڑے زور سے ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ ایسی تعلیمیں کسی نفسانی غرض سے بعد میں وید کی طرف منسوب کی گئے ہیں۔ اور چونکہ وید پر ہزار برس گزر گئے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ مختلف زمانوں میں بعض وید کے بھاشکاروں نے کئی قسم کی کمی بیشی کی ہوگی۔ بس ہمارے لیے وید کی سچائی کی یہ ہی ایک دلیل کافی ہے کہ آریہ ورت کے کئی کروڑ آدمی ہزار ہا برسوں سے اس کو خدا کا کلام جانتے ہیں، اور ممکن نہیں کہ یہ عزت کسی ایسے کلام کو دی جائے جو کسی مفتری کا کلام ہو۔ اور پھر جبکہ ہم باوجود ان تمام مشکلات کے خدا سے ڈر کر وید کو خدا کا کلام جانتے ہیں، اور جو کچھ اس کی تعلیم میں غلطیاں ہیں وہ وید کے بھاشکاروں کی غلطیاں سمجھتے ہیں، تو پھر قرآن شریف جو اول سے آخر تک توحید سے بھرا ہوا ہے، اور کسی جگہ اس میں سورج اور چاند وغیرہ کی پرستش کی تعلیم نہیں کی بلکہ صاف لفظوں میں فرمایا ہے، لا تسجدوا للشمس وللقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، یعنی نہ سورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی اور نہ کسی اور مخلوق کی، اور اس کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ علاوہ اس کے قرآن شریف خدا کے قدیم نشانوں اور تازہ نشانوں کی گواہی اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور خدا کا وجود دکھلانے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ کیوں وحشیانہ طور کے اس پر حملے کیے جائیں، اور کیوں وہ معاملہ ہم سے نہیں کیا جاتا جو ہم آریہ صاحبوں سے کرتے ہیں، اور کیوں دشمنی اور عداوت کا تخم ملک میں بویا جاتا ہے؟ کیا امید کی جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہوگا؟ کیا یہ نیک معاملہ ہے کہ ایک شخص جو پھول دیتا ہے اس پر پتھر پھینکا جائے، اور وہ جو دودھ پیش کرتا ہے اس پر پیشاب گرایا جائے؟